أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد عالم پردے اور نگاہ ڈالنے کے احکام پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج یہ ہماری لیکچرز کے اعتبار سے تیسری نشست ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ چوتھی نشست بھی اس سلسلے میں آج ہی کے روز یعنی دوسرا لیکچر بھی اس موضوع پہ ہوتا ہے یا کوئی نیا موضوع شروع ہوتا ہے. بات کچھ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ ایک دفعہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے تو خود بخود یہ بات پتہ چل جائے گا کہ اچھا ان مقامات کے علاوہ ہر جگہ پر دیکھنا حرام ہو جائے گا. تو کافی سارے احکام پچھلی دفعہ بیان ہو چکے تھے اور وہ مقامات بھی کہ جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے, اور آج اگلا موقع ہے اس سلسلے میں وہ ہے جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے یعنی اگر کوئی نامحرم کسی جگہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے, وہ جناب پانی میں مثلا ڈوب رہا ہے, کوئی مرد اس مقام پر موجود ہو اور عورت پانی میں ڈوب رہی ہو, یا عورت اس مقام پہ موجود ہو اور مرد پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو بچایا جا سکتا ہو, تو پھر اس موقع پر پردے کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم کہیں گے اچھا ڈوب رہا ہے چلیں پہلے دستانے وغیرہ لے کر آتے ہیں کہیں سے وہ پہنتے ہیں پھر اس کو بچائیں گے, نہیں, اب یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا. جہاں جانوں کا معاملہ آ جائے وہاں پر پھر پردے کی جو بھی مسائل ہیں پردے کے وہ ایک لحاظ سے ساقط ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا اس موقع پر. ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے یا مثلا آگ میں اگر جل رہا ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ پھر ہر صورت میں فوری طور پر اس کو بچایا جائے اور پردے کے خیال سے اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو ایک مسئلہ ہوا یہ. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں دیکھنے کی اجازت ہے, اور وہ ہے اسلامی عدالت میں گواہی دیتے وقت. اسلامی عدالت میں گواہی دیتے وقت مثلا اگر, پہلے تو یہ بتا دوں ہاں کہ دیکھیے ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ غیر مجتہد کے کورٹ میں اپنے کیس کو لے کر جانا فیصلہ کرانے کے لیے حرام اور گناہ, لیکن کیونکہ پاکستانی ماحول اور معاشرے کے میں کیونکہ کوئی مجتہد موجود نہیں ہے, یا اگر ہو بھی تو وہ اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکے, تو پھر انصاف لینے کے لیے جس کے پاس بھی اس بات کا امکان ہو کہ یہاں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے اس کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے یہاں کے ماحول اور معاشرے میں. لیکن اصلا مسئلہ فقہ کا یہ ہے ہماری کہ غیر مجتہد کے کورٹ میں اپنے کیس کو لے کر جانا حرام ہے. وہ تو کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے مجتہد, اس وجہ سے ہمیں اجازت ملی. تو اب اگر کوئی عورت مثلا یہ دعویٰ کرے کہ میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح سے مارا ہے کہ میری کمر میں نیل پڑ گیا, اب بہت فرق پڑ جاتا ہے دیت کی مقدار پر کہ کتنا مارا ہے, کھال کا رنگ سرخ ہوا ہے تو کوئی اور دیت ہے, نیلا پڑ گیا ہے تو کوئی اور دیت ہے, کھال پھٹ گئی ہے اور خون نکل آیا ہے تو کچھ اور دیت ہے, اور اسی طرح سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو دیت کچھ اور ہے. اور دیت کی مقدار پر بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے کتنے ایریا میں. تو اب مثلا وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے مارا ہے کہ کمر میں نیل پڑ گیا ہے, تو اب مجتہد جس کے کورٹ میں وہ کیس گیا ہے وہ اس عورت کا پردہ اتار کر وہ جگہ کو دیکھ سکتا ہے. اس میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور طریقہ ایسا موجود ہو, مثلا ایسی قابل اعتبار خواتین موجود ہوں جو دیکھ کر بتا سکیں کہ کتنی مقدار میں وہ چوٹ لگی ہے یا جو مارا گیا ہے, وہ اگر بتا سکتی ہوں تو پھر مجتہد کے لیے عورت کا پردہ اتروا کر اس جگہ کو دیکھنا یہ اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی عورت موجود نہیں ہے یا عورت موجود ہے لیکن صحیح بتانے والی نہیں ہے اور مجتہد کو اطمینان نہیں ہو رہا اور اس کی ایک ذمہ داری ہے صحیح فیصلہ کرنے سے متعلق, تو دیکھے بغیر کیونکہ وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت مل جائے گی. خیر اس کے تفصیلی مسئلے اور بھی بہت زیادہ ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر ہی بیان ہوں گے, کیونکہ دیت وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کے ہمارے گھروں میں بھی بہت ضرورت پیش آتی. مثلا بہت سارے شرارتوں پر مثلا بچوں کو مارنا, اور اس طرح سے مارنا کہ مثلا کسی کے جو ہے تماچا رسید کر دیا اور بچے کا منہ ہلکا سا سرخ ہو گیا, تو ماں کو تو کسی بھی صورت اس بات کی اجازت ہی نہیں, بلکہ اگر اس نے اس طرح سے اپنے بچے کو مارا ہے کہ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی یا نیل پڑ گیا یا کوئی نشان آ گیا, تو ماں کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی. واجب ہے کہ بچے کے ولی یعنی باپ کو وہ دے, باپ یا دادا کو, یا بچے اگر بڑے ہو گئے تو بلوغ کے بعد ان سے معاف کروائے. بہت سارے ضمنی مسئلے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ بہت ساری بے قاعدگیاں شریعت کی یہ ہمیں اپنی عمومی زندگی میں نظر آتی ہیں. لیکن تفصیلی مسئلے ہیں ان سب کے, میں صرف اشارے کرتے گزر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہماری شریعت کتنی ہماگیر ہے اور زندگی کے ہر پہلو پر احاطہ کیے ہوئے ہے, تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جب پردے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ آ جائے, پردے سے بڑھ کر, اب مثلا جیسے بالفرض اگر کسی جگہ پر کرفیو لگا ہوا ہے اور کرفیو میں کوئی عورت اس طرح کا برقع پہن کر مثلا جاتی نظر آ رہی ہے, اب جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں مثلا یہ سوچیں کہ بھائی کسی عورت کا پردہ اتار کے دیکھنا تو مناسب نہیں ہے اور یہاں پردے کا خیال کرنا چاہیے, نہیں, اب یہاں پر کسی ایک عورت کے پردے کے خیال سے ہم پورے شہر کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, اس کو اتروا کر دیکھا جائے کون ہے, کوئی دہشت گرد ہے, بم لے کر جا رہا ہے کہیں رکھنے کے لیے کیا ہے. تو بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں کہ جب پردے سے بڑھ کر مسئلہ ہے اس وقت, تو بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اب پردہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور اولیت لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کو حاصل ہے, اس موقع پر ایک عورت کے پردے کے خیال سے, چند عورتوں کے پردے کے خیال سے سب کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے. جیسے کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے بارڈر پر جو بھی افراد ایران میں داخل ہوتے تھے چاہے وہ خواتین ہو یا مرد, ان کی بہت زبردست چیکنگ ہوا کرتی تھی اور بعض اوقات پردہ اتار کے بھی دیکھا جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ مغربی طاقتیں جس طور پر در پہ تھیں ایران کے, تو کوئی بڑی تخریبی کاروائی بھی کر سکتی تھیں. تو ایک دو عورتوں کے پردے کے خیال سے ہم پوری قوم کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے بھی, جیسے خود ایران کا جو سابق صدر گزرا ہے جو بعد میں فرار ہو گیا تھا ایران سے, اس کا نام تھا بنی صدر, اس کے متعلق خود مشہور ہے کہ ایران سے برقع پہن کر فرار ہوا تھا, اور یہاں کے جو شام کے اخبارات ہوتے ہیں ایوننگ اسپیشل وغیرہ, اس میں بھی خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ مینا بازار میں برقعے سے مستنڈا برآمد, تو وہ اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں وہ کہ اس میں وہ مستنڈے اس طرح سے برقعوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر نامحرم کو دیکھنا حرام تو ہے لیکن کچھ استثناءات ہیں, مثلا انسانی جسم کے جو کٹے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں, کٹے ہوئے اعضاء مثلا جنگ ہو رہی ہے اور کسی جگہ کوئی ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہوا ہے کسی نامحرم کا, یہ جسم کا کوئی ایسا حصہ کٹا ہوا ہے کہ جو کہ پردے کی جس میں مخالفت ہوتی ہے اس حصے کو دیکھنے میں, تو پھر نامحرم کے اس کٹے ہوئے جسم کے حصے کو بھی دیکھنا حرام ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ پوری باڈی انٹیکٹ ہو اور اس کو ہمیں دیکھنے کی اجازت نہ ہو اور وہ پیسز میں اگر ہم کو مل جائے تو ہم اس کو دیکھ سکتے, نہیں ایسا نہیں, اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں, جیسے کہ عموماً جنگوں کے اندر ہوتا ہے, یا بہت عرض کچھ اور کئی سال گزر گئے اس واقعے کو کہ وہ اخبارات میں چھپا بھی تھا واقعہ کہ ٹرین میں ایک عورت برقع پہن کے بیٹھی اندر آ کر, تو مسافروں نے دیکھا کہ اس کے برقعے میں سے مثلا خون نکل رہا تھا, تو واقعہ ہے جو اخبارات میں چھپا تھا مثلا, بہرحال لوگوں کو شک ہوا, پردے کو اتار کے دیکھا گیا تو پتہ چلا وہ آدمی تھا اور ایک عورت کا ایک ہاتھ جو چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا سونے کی, وہ پورا ہاتھ ہی کاٹ کر لے کر آ گیا تھا کہیں سے, اتنا موقع نہیں ملا تھا اس کو کہ وہ چوڑیاں وغیرہ اتار سکے. تو انسانی جسم کے کوئی بھی اس طرح کے کٹے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں, البتہ کوئی اس طرح کا کوئی ہے کہ ہمیں عمومی حالات میں ہی اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, جیسے مردوں کا آپ دیکھ سکتی ہیں ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک مثلا, یا مرد عورت کے اتنے ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے تو اس کو تو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن جو عمومی حالت میں چھپانا ہوتا ہے، جس پہ نگاہ ڈالنا حرام ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھنا حرام ہو جائے گا. البتہ دو اس سلسلے میں استثناءات ہیں، یعنی ایکسپشنز ہیں، کہ جہاں یہ ہیں اگرچہ جسم کے حصے نامحرم، لیکن ان کو بھی ان کو دیکھنے کی اجازت ہے. جس میں ایک ہے ٹوٹا ہوا دانت. اگر کسی نامحرم کا ٹوٹا ہوا دانت، کیونکہ میں نے جیسے کہ اس سے پہلے کہا تھا کہ نارملی جتنا نامحرم سے بات کرتے ہوئے منہ کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے، اس حد تک تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مثلا پیچھے کی جو داڑھیں ہیں ان کو تو دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی نا. کسی کا منہ کھلوا کے پیچھے کے حصے کو بھی دیکھا جائے، کسی خاتون نے مثلا دانت کو اپنے نکلوایا اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نامحرم عورت کا دانت ہے اور یہ سامنے مثلا پڑا ہوا کہیں نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ کیونکہ جسم سے الگ ہو چکا ہے یہ دانت، منہ کے اندر ہوتا تو ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ کھینچ کے کھانچ کے سے باہر نکال دیا گیا، علاج دندہ اخراج دندہ کے اس طور پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے کہ دانت کو کھینچی کے نکال دیا جائے، تو زیادہ مناسب ہے. اس کے درد کا علاج فقط یہ ہے، اور کہیں نامحرم کا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں دانت، تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. ایک تو دانت کا مسئلہ ہے، اور ایک ہے ٹوٹا ہوا ناخن. اچھا ہاتھ کے ناخنوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو عمومی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن مثلا اگر پاؤں کا کوئی ناخن ہے تو وہ نامحرم عورت کے پاؤں کا ناخن تو نہیں دیکھا جا سکتا مردوں کے لیے. عورتیں البتہ مردوں کے پاؤں کا ناخن دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ عمومی حالت میں دیکھنے کی اتنے حصوں کو اجازت ہے جو مرد عام طور پر کھولتے ہیں. تو عورتوں کے لحاظ سے تو مسئلہ اس میں نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے مردوں کے اعتبار سے. کسی عورت کے پاؤں کا مثلا کوئی ناخن، پردے دار عورت ہے، پاؤں کا ناخن کوئی کٹ کے کہیں پڑا ہوا اور ہمیں پتہ ہے، مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، معلوم ہے کہ مثلا گھر میں بہت سارے نامحرم بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور ان کا یہ ناخن ہے، تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. جو عمومی حالات میں جب تک وہ پاؤں میں لگا ہوا تھا وہ ناخن، تب تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے بالوں کا مسئلہ. ٹوٹے ہوئے بال، جی جی لیکن وہ ایک استثنائی، وہ جو ڈاکٹروں کے کچھ جو فقہی مسئلے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اور بتاؤں گا کہ ڈاکٹروں کو. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ عمومی ہم مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ خصوصی اعتبار سے نہیں کر رہے. بہت سے جہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس کو سیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سیکھے بغیر بھی چارہ کار ہو سکتا ہے. جیسے میں مثال دے دوں، میڈیکل کالج میں پہلے سال اور دوسرے سال جو بہت سی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کا ڈائسیکشن وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اچھا یہاں پر کیونکہ مسلمان ملک ہے اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ جتنے بھی افراد، یہ ڈیڈ باڈیز کہاں سے آتی ہیں، تو ایکسیڈنٹس میں مرے ہوئے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کی چیر پھاڑ کے لیے میڈیکل کالجز میں آ جاتی ہیں، یا بہت سے فقیر اور ہرنچی حضرات، ان کے کسی ابا کا انتقال ہوا، اما کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، تو وہ 5-10 ہزار روپے میں ڈیڈ باڈی بیچ کے چلے جاتے ہیں وہاں پر کہ ٹھیک ہے یہ لیجیے، کاٹا پیٹے جو مرضی ہے ان کی کریں، مطلب تو ان کے جسم کے اعضا وغیرہ بھی نکالے جاتے ہیں. تو مسلمان میت کے اعضا کی چیر پھاڑ حرام ہوتی، تو اب ہمیں معلوم ہے، اور بہت سے تو ہم نے خود دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مثلا عقیق کی انگوٹھی بھی ان ڈیڈ باڈیز کے ہوتی ہے اور اس طرح سے، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان کی میت ہے. اور ہم جو اور افراد اسٹوڈنٹس آلریڈی ڈائسیکشن کر رہے ہیں وہاں پر، ہم جا کر دیکھ کے اپنی معلومات بڑھا سکتے ہیں، تو ہم اپنے ہاتھ سے ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہ کاٹنا، کاٹ پیٹ کرنا، ان کے مسل کہاں سے نکل رہے ہیں، کہاں جوڑ رہے ہیں جا کر، یہ ضروری نہیں کہ وہ حاصل کرے، یعنی وہ دیکھ کر بھی وہ چیز حاصل کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے کاٹا پیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے اپنے فقہی مسئلے ہیں کہ ڈاکٹروں کو کہاں اجازت ہے، کتنا دیکھ سکتے ہیں، کتنا نہیں دیکھ سکتے، کب آئینے کی مدد سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر براہ راست نگاہ ڈالنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ملتی، اور آئینے یا مرر کے تھرو دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کب گلوز پہننے ہیں، کب نہیں پہننے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، تو وہ پھر ہم ایک الگ سمت میں نکل جائیں گے. اس کے لیے پوری سمجھیں، اتنے مسائل ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اتنے زیادہ ان کے مسئلے، تو وہ انشاءاللہ کبھی اور. لیکن کیونکہ عام طور پر عمومی جو مسئلے ہیں وہ عام لوگوں کے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو شائقین ہیں، جو میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا کوئی الگ سے کوئی سیشن وغیرہ کسی عالم سے رکھوائیں تاکہ وہ ان کو کمپلیٹ ان کے طبی جو اور فقہی مسئلے ہیں وہ ان کو بتائے کہ ان کو کیا کرنا. تو اب ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ دانت اور ناخن کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ نامحرم کے اگر کٹے ہوئے کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے. البتہ ٹوٹے ہوئے بال اگر ہو نامحرم کے, مثلا گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور گھر میں بھاوجے بھی ہوتی ہیں اور کسی مرد کی بھاوج ہے وہ معلوم ہے کہ وہی کنگا کر کے گئی ہے اور اب اس کنگے کے اندر اس کے ٹوٹے ہوئے بال نظر آ رہے ہیں, تو ٹوٹے ہوئے بالوں کو کیا دیکھنے کی اجازت ہے؟ یہ بھی تو جسم سے دانت اور ناخن کی طرح سے الگ ہو گئے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دیکھیے اتنا آسان نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آقا سیستانی نے اجازت دی ہے اس کو دیکھنے کی نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کی, آقا کھوئی نے اجازت دی ہے کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنے کی اجازت ہے, اس میں کوئی شرعی اور فقہی مسئلہ نہیں. البتہ امام خمینی یہ فرماتے تھے, امام خمینی کی تقلید میں جو ہے ان کے لیے ایک مسئلہ ہے, امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی دیکھنا حرام. تحریر الوسیلہ کے دوسرے جلد میں مسئلہ نمبر 21 اور 22 اگر کوئی جا کر پڑھے تو اس میں ٹوٹے ہوئے بالوں کا مسئلہ اس کو جو ہے وہ مل جائے گا, جہاں امام خمینی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا. چاہے اس میں مرد ہوں چاہے عورت ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی مردوں کے لیے بھی صرف چہرے کو دیکھنے کی اجازت دیتے تھے اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک. تو بال ہوں اگر ٹوٹے ہوئے تو احتیاط واجب یہ ہے. البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ احتیاط واجب میں کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ اگلی جو تقلید کے موضوع پہ گفتگو ہوگی اس میں اس ٹرمینالوجی کی وضاحت ہوگی کہ احتیاط واجب سے کیا مراد ہوتی ہے. جی ٹوٹے ہوئے بالوں کا آیت اللہ خامنئی کا مثلاً پتہ نہیں چل سکا ہے, ان کا معلوم نہیں, لیکن جو ان کے مسئلے نہیں ہیں یا جس کے فتاوے انہوں نے نہیں دیے, انہوں نے کہا اس مسئلے میں وہ امام خمینی کی طرف رجوع کر سکتی ہیں, تو ان کا مسئلہ پھر آپ دیکھ سکتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ٹوٹے ہوئے بالوں میں انسانی بالوں کی ایک وک کا مسئلہ آتا ہے, انسانی بالوں کی وک. اچھا ایک تو دیکھیے ہوتی ہے آرٹیفیشل بالوں کی وک, آرٹیفیشل بالوں کی وک تو لگا سکتے ہیں سر پر. اچھا دیکھیے بہت سی خواتین نے بڑی چالاکی بھی کی اور مجتہدین سے پوچھا ہے کہ دیکھیے ہم جیسے ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں میں پردے وغیرہ کے سلسلے میں بڑی مشکلات ہیں, تو اگر ہم اسکارف کے بجائے ایک آرٹیفیشل بالوں کی ایک وک سر پہ لگا لیں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا اور ہم نے اپنے بال بھی چھپا لیے اور ان کے اوپر ایک نئے آرٹیفیشل بال لگا لیے مثلا, تو پھر ہمیں پردہ ساقط ہو جائے اور الگ سے اسکارف وغیرہ اور چادر پہننے کی ضرورت نہ رہے. دیکھیے ہے نا کتنا اچھا سوال, جواب وہاں سے لیکن وہی آیا اور کہا کہ اگر وہ آپ نے مصنوعی بال بھی سر پہ لگائے ہوئے ہیں تب بھی ان کو کسی چیز یا کسی چیز سے چھپانا پڑے گا. تو بات مسئلہ لوٹ پھر کر کے وہیں پر آ گیا, ورنہ آج ساری عورتیں اور مصنوعی بال بھی بالکل اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ایک عام انسانی بال جو ہوتے ہیں. البتہ انسانی بال, اب تو آپ کو تو مجھ سے زیادہ واقفیت ہے اس مسئلے میں کہ انسانی بالوں کی وگیں بھی ملتی, یعنی باقاعدہ عورتیں بال کٹوا کے اور اپنا اس طرح سے شاید وہ اپنے گزار اوقات بھی کرتی ہیں انسانی بالوں کی وگ. اچھا خود کیا انسانی, پہلے تو یہ ایک مسئلہ, آرٹیفیشل بالوں کی وگ لگانے کا تو اجازت ہے البتہ نامحرم سے پردہ کرنا پڑے گا پھر بھی, لیکن کیا خود انسانی بالوں کی وگ لگائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی؟ دیکھیں امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ مکروہ مکروہ ہے, اور آقا سیستانی نے بہرحال جائز قرار دیا ہے کہ اگر پیور انسانی بال ہیں تو ان کی وگ لگانے کی اجازت. البتہ آقا کوئی مرحوم جو تھے وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کوئی عورت انسانی بالوں کی وگ اپنے سر پر نہ لگائے, انسانی بالوں کی وگ. آقا کوئی کی تقلید میں جو خواتین باقی ہوں وہ آقا سیستانی نے اجازت دی. تو ایک مسئلہ ہوا یہ کہ تو آپ نے دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بالوں کے لحاظ سے بھی مسئلے ہیں اور انسانی بالوں کی وگ کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو لگانے کا مسئلہ الگ ہے اور اس کے اوپر نگاہ ڈالنے کا مسئلہ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنی لیا. جی ہاں جی ہاں, جہاں جہاں آیت اللہ خامنئی کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلے میں امام خمینی کی مسئلے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ جو مسئلہ ان کا پتہ نہ چلے یا اس پہ انہوں نے فتویٰ نہ دیا ہو تو ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ پیش آتا ہے ہاتھ ملانے کا مسئلہ. دیکھیں نامحرم سے ہاتھ ملانے کی تو ہرگز بھی اجازت نہیں, نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام ہے. بہت سے معاشروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کزنز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں نامحرم ہاتھ ملاتے ہیں, سالیاں اپنے بہنوئیوں سے ہاتھ ملاتی ہیں, تو اس کی اجازت نہیں. البتہ اگر دو شرطیں پوری ہو جائیں تو خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل للرجل ان یصافح المرأۃ الا من وراء الثوب ولا یغمس کفہا. اصول کافی کی جو روایت, کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت سے مصافحہ کرے, ہاتھ ملائے, الا من وراء الثوب, اس سوائے اس کے درمیان میں کوئی کپڑا ہو. اور دوسری شرط امام نے یہ بتائی کہ ہاتھ کو زیادہ دبایا نہ جائے. اب دیکھیے عام طور پر لوگ جو ہے اگر یہ ویسا مسئلہ بتایا جائے تو لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے, لیکن دیکھیں الگ سے سلسلے میں روایتیں موجود ہیں اور مجتہدین نے فتویٰ بھی روایات کے الفاظ ہی کے مطابق ہی دیا ہے. تو دو شرطیں ہیں نامحرم سے, کیونکہ بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جیسے ہمارے گلگت و بلتستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے, بہت سے گاؤں وغیرہ کے اندر ابھی تک یہ ہے اگر کوئی عالم اس گاؤں میں پہنچتا ہے تو عورتیں مصافحے کے لیے آتی اور وہ اپنے آبا کے اوپر سے جو ہے ہلکا سا صرف ہاتھ کو ایک ٹچ کیا جاتا ہے. بہت سے معاشروں کے اندر ایک رسم کے طور پر چیز چلی آ رہی, تو وہ الگ سے بھی آ گیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اس کے درمیان میں کوئی کپڑا آ جائے, کپڑا ہو, اور دوسری شرط یہ کہ ہاتھ کو دبایا نہ جائے. تو اس طرح سے تو اجازت ہے. البتہ ہے کہ عمومی حالات میں جو یہاں پہ پاکستان وغیرہ کے حالات ہیں ان میں تو اس طرح کا مسئلہ بھی حرام کے قریب پہنچ سکتا ہے جو یہاں کے ماحول اور معاشرہ. اچھا ایک تو چیز ہوئی یہ, بہت زیادہ ایک مغرب نے پروپیگنڈا بھی کیا تھا کچھ عرصے پہلے ایک تقریب کے اندر ایران کے صدر احمد نژاد کے متعلق, اور باقاعدہ خبریں اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک شریعت اسلامی کے حکم کی مخالفت کی ہے اور اپنی ایک اسکول ٹیچر جو بچپن میں ان کو پڑھاتی تھیں ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے. تو اگر اس کی دیکھیں یہ صرف یک طرفہ مغرب کے پروپیگنڈے میں کبھی بھی نہ آیا کرے. ان کا میں نے وہ اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایسی زہر آلودہ خبریں اس طرح سے سچی خبروں کے درمیان میں جھوٹی خبریں ڈالتے ہیں اور پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہوتا ہے, ہمیشہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. تو اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا اور یہ طے ہو چکی تھی بات کہ وہاں پر ایران میں اس بات کو یعنی وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے کہ استاد کے ہاتھ کو بوسہ دینا, تو ان سے کہہ دیا گیا تھا خاتون سے. تو یہ باقاعدہ دستانے پہن کر آئی تھیں, اور اگر اس تصویر کو انلارج کیا جائے تو ہاتھ کے درمیان میں آپ کو کالے رنگ کے دستانے بھی جو ہے وہ نظر آ جائیں گے. تو الگ سے ورنہ ان کا ایک طریقہ کار اگر ایسا ہی ہوتا کہ وہ ہر نامحرم کو اس طرح سے ہاتھ ملا رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات کی بھی بہت سارے مسائل کے اندر, یعنی جب کوئی اس طرح سے ڈیلیگیشن آتے ہیں اور بڑا ہوا ہاتھ وہ منع کر دیتے ہیں اور نہیں ملاتے. ہمارے یہاں کے حکمرانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ ہر شخص سے ملاتے رہیں. اچھا اب اس کے بعد آگے چل کر ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ جو چہرے اور ہاتھ کھولنے کی اجازت آپ کو ملی کہ کوئی عورت نامحرم کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے اور یا کسی نامحرم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے کلائی کے جوڑ تک, یہ دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. دو شرطیں اگر جب پوری ہوں, پہلی تو چیز یہ کہ ہاتھ اور چہرے اور ہاتھوں کے اوپر کوئی بھی زینت نہیں ہونی چاہیے. اب اس کی تفصیل آئے گی, نہ چہرے پر کوئی زینت ہونی چاہیے نہ آنکھوں پہ کوئی زینت ہونی چاہیے سوائے ایک آدھ زینت کے, اور نہ ہی ہاتھوں کے کلائی کے جوڑ تک کوئی زینت ہونی چاہیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا یہ. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت اور رہبا سے پاک ہونی چاہیے. البتہ آغا سیستانی نے ایک بات اس کے اندر کہی ہے جو بھی تفصیل آگے چل کر آ جائے گی. تو یہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے, زینت نہیں ہونی چاہیے ان اعضا پر. اگر ان اعضا پر کوئی بھی زینت والی چیز آپ نے لگائی اور میک اپ کیا تو اب آپ کے لیے میک اپ کرنا تو جائز ہے, البتہ نامحرم کے سامنے جب آپ آئیں گی تو آپ ان چیزوں کو چھپا کر آئیں گی. چہرے پر میک اپ کیا ہے تو چہرے چھپانا پڑے گا, ہاتھوں پہ میک اپ کیا ہے تو ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا. دستانے سے چھپائیں, نقاب لگا کے چھپائیں, چادر پہن کر چھپائیں, کسی بھی طرح سے چھپائیں یا نامحرم کے سامنے ہی نہ آئیں. یعنی اسلام نے میک اپ کرنے پہ پابندی نہیں لگائی, آپ کو پابندی لگائیے نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنے پر پابندی. تو پہلی تو مسئلہ یہ ہے کہ نگاہ کی زینت نہ ہو, اور اگر کوئی شخص بری نگاہ ڈال رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں اس بات کو کہ کس کی نگاہ بری ہے کس کی نگاہ بری نہیں ہے, معلوم ہے کہ یہ نگاہ بری ڈال رہا ہے, تو آقا سیستانی نے اپنے اکثر زیادہ تر فتاوا میں عورت کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو بھی پھر چھپا لے. البتہ ایک استفتہ ایسا ہے فقط جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرد کی اپنے طور پر ذمہ داری عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وہ صرف فقط ایک استفتہ ہے اور اس کے علاوہ کئی سارے فتاوے جو مختلف طریقوں سے ان سے پوچھے گئے تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ عورت کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مرد بری نگاہ ڈال رہا ہے اس پر تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا لے, حتیٰ کہ ممیز بچہ جس کے متعلق امکان ہو اس سے بھی اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا جس کے متعلق امکان ہے کہ یہ بری نگاہ ڈال رہا ہے, یا ڈال سکتا ہے تو پھر پردے کی پابندی اس کے سامنے کرنا ہوتی. تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ ولا یبدین زینتہن, کہ اپنی زینتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے کچھ زینتیں ایسی ہیں جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا کہ وہ اگر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر کوئی ممانعت نہیں, لیکن وہ الگ سے باہر سے لگائی ہوئی زینتیں نہیں ہوتی, البتہ چند ایک استثنات ہیں جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. تو اگر چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے کسی بھی عورت نے, مثلا لپسٹک لگائی ہوئی, مثلا اور بہت سارے کریم اور پاؤڈر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جس سے آپ زیادہ واقف ہیں, وہ سارے مختلف قسم کی کوٹنگز کی ہوئی ہیں اگر چہرے کے اوپر, اور تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت تو ہے نامحرم کے سامنے, بس وہ اس کو پردہ کر کے آنا پڑے گا اگر وہ نامحرم کے سامنے آ رہی ہے. تو اگر کہیں جا رہی ہے مثلا کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہے اور یا کسی اور جگہ جا رہی ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے, عورتیں کچھ نہ کچھ میک اپ وغیرہ کر کے ہلکی سی لپسٹک لگا کر یا اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی لگا کر نکلتی ہیں جسے لگ جاتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ چہرے کے اوپر اس کے میک اپ ہے, بھڑکیلے میک اپ تو اپنی جگہ پر وہ تو واضح طور پر یقیناً حرام ہے, لیکن ہلکا میک اپ بھی اس طرح کا کہ چہرے پر محسوس ہو کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کیا ہوا ہے میک اپ, وہ بھی حرام ہو جائے گا لگانا نامحرم کے سامنے اس طرح سے آنا. یا تو چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے گا اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک چھپانا بھی واجب ہو جائے گا اگر ایسا اس نے کچھ کیا ہوا ہے. جی ہاں, ابھی آگے آ رہے ہیں سارے مسئلے, ابھی سب مسئلے آگے آ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ اگر میک اپ ہے چہرے پر, ابھی سنتی جائیے, ابھی تمہیں تفصیل میں نے ابھی پوری کہاں بتائی اس کی, چہرے پر اگر کوئی بھی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے یا ہاتھوں پر کوئی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے تو پھر ہاتھوں کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اجازت جو ملی ہے چہرہ اور ہاتھ نامحرم کے سامنے کھولنے کی, یہ ان دو شرطوں کو پورے ہونے پر ملی کہ جب چہرے پر آپ کے اور ہاتھوں پر کوئی زینت نہیں ہے, اور دوسرا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت و رہبہ سے پاک ہو, یعنی بری نگاہ کا احتمال اس کے متعلق نہیں ہو, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آپ آ سکتی ہیں اس طرح سے. اچھا بہرحال یہ جو مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات ہے, یعنی مرد نامحرم عورت کے جیسے چہرہ اس نے کھولا ہوا ہے, ہاتھ اس نے کھولا ہوا ہے, مرد اس کو دیکھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ نہ دیکھے, احتیاط مستحب ہے, اس کو ثواب ملے گا اگر کھلے ہوئے حصوں کو بھی وہ نہ دیکھے. اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے, یہ صرف آپ کو ایک لحاظ سے ویسے بتانے کے لیے کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں کے آپ دماغ میں لے کر آئے کہ ابھی آپ نے قرآن حکم سنا تھا ولا یبدین زینتہن, کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو, مثلا آپ کو اجازت ہے لگانے کی, لیکن ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی, کیونکہ بعض اوقات یہ صرف آپ کو ایک ایسی دکھانے کے لیے تاکہ آپ کبھی اس قسم کی غلطی کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو پہلے بہت ساری شکلیں میں نے دکھائی تھی صرف دماغ میں یاد آوری کے لیے, ضروری نہیں کہ ایسی ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر شکل ہو, کہ ایک برزخی شکل ایک ہوتی ہے, وہ ایک بہت ہی خوفناک برزخی شکل. میں انشاءاللہ کبھی ایک واقعہ پیش کروں گا کہ ایک عالم عارف کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گدھا کہا, تو انہوں نے فوراً اس شخص کی ایک برزخی شکل دیکھ لی, کہا کہ اس کی پوری روحانی طور پر اس کی شکل جو گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی جس نے اس شخص کو گدھا کہا تھا. یعنی کسی کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے بھی برزخی ایک شکل بن جاتی, جو پھر جب ہم قبر کے اندر اور قیامت اور آخرت میں پہنچیں گے تو معلوم چلے گا کہ خطرناک شکلیں یہ ہمیں وہاں پر ڈرانے کے لیے موجود ہوں گی, جو نامہ اعمال کی صورت میں ہمیں جو پیش کیا جائے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دماغ میں لے کر آئیں کہ یہ ساری زینتیں جن کا یہ سارے شریعت کے احکام جن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, ہر گناہ جو ہو رہا ہے اس کی خطرناک قسم کی برزخی شکل بن رہی, جو آگے چل کر جب ہم پہنچیں گے ان جگہوں کے اوپر پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر کر آئے ہیں خدا کے احکام کو پائمال کر کے. صرف یہ صرف آپ کو دکھانے کا ایک اس کے اندر ایک مقصد تھا. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی اگر ہم نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے, اگر معمولی اور بہت ہلکا سا میک اپ بھی لیکن نظر آ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ چیز لگی ہوئی, اس کو بھی نامحرم سے چھپانا واجب, سوائے اس کے کہ آپ نے اس ٹرک سے لگایا ہے, ایسے انداز اور طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے عام طور پر اس قسم کا اگر میک اپ کیا جائے تو وہ کوئی بھی پتا چلا کہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے جو ہے وہ چہرے پر کوئی چیز لگائی ہوئی بھی ہے یا نہیں لگائی, تو پھر اس صورت میں اجازت مل جاتی ہے. لیکن اگر ہلکا سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چہرے پر کوئی چیز لگائی تو پھر وہ زینت میں آ جائے گا اور پھر نامحرم سے اس کو چھپانا ضروری ہو جائے گا. کیا چیز زینت ہے کیا چیز زینت نہیں, ایک عرفی مسئلہ ہے. یعنی لوگوں سے جا کر پوچھیں, عورتوں کا عرف بتا سکتا ہے کہ بھائی ہاں یہ چیز تو زینت اور میک اپ کے اندر آتی, اور پھر وہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ رہے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جتنے حصے پر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا واجب ہوتا ہے. جتنے حصے کے اوپر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا وہ واجب ہوتا ہے, اور جتنے حصے پر زینت نہیں ہے ظاہر ہے پھر اس کو چھپانا یعنی اس میں اجازت مل جاتی. جی ہاں ابھی تھوڑا انتظار کر لیں, ایک خاص میں ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں نا, پھر سب چیزیں بتاؤں گا. اچھا تو عرفی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے معاشرے کے اندر زینت کس کو کہا جاتا ہے. چلیں ناک کی لونگ کیونکہ ابھی ہم چہرہ ہی دکھا رہے ہیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں, لینسز کا مسئلہ بتاؤں گا الگ سے. اگر ناک کی لونگ کسی معاشرے کے اندر سہاگ کی نشانی سمجھی جاتی اور اس کو میک اپ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے بھائی یہ سہاگ کی نشانی ہے, عورت شادی شدہ ہے, اس کی ایک نشانی کے طور پر اگر کسی معاشرے میں شمار کیا جاتا ہے اس کو, تو وہاں پر ناک کی لونگ عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور وہ مردوں سے چھپانا واجب نہیں. جہاں سہاگ کی نشانی کے طور پر متعارف ہو, میک اپ وغیرہ کے اندر اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہو. کہ عام طور پر لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں مثلا یا تو وہ بھی اگر ہر جگہ میک اپ کے طور پر ناک کو چھدوا کے اس میں کوئی لونگ وغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جائے تو وہاں اس کی اجازت مل جائے گی. لیکن ابھی تک پاکستان کے ماحول اور معاشرے میں صرف یہ شادی شدہ خواتین سہاگ کی نشانی کے طور پر یہ چھدواتی ہیں ناک اور اس میں لونگ پہنتی ہیں, تو یہاں شادی شدہ خواتین کے لیے تو یہ مسئلے اجازت مل جائے گی اس کی. وضو کے وہ وضو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے جو مسئلے ہیں کہ ناک کی لونگ کا مسئلہ وضو کے اندر کہاں پہ پیش آتا ہے. ابھی اس کے بعد اگلی جو ہماری تقلید کے بعد وضو کے مسئلوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد. ابھی ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے, ابھی سب سوالوں کے جواب خود بخود آ رہے ہیں, میں تیاری سے آیا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بس ایسی دو چار مسئلے صرف بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو بھی اس سلسلے میں مسئلے ہوں گے وہ ضرور آپ کے سامنے آئیں گے. تو اگر چہرے پر کوئی زینت ہے مثلا لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو مثلا ہونٹوں کو چھپانا واجب ہو جائے گا, اور مثلا آنکھوں پر کوئی ایسی زینت لگائی ہوئی ہے جیسے ابھی کانٹیکٹ لینس کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آ جائے گا تفصیل سے, اور ناخنوں پہ کوئی چیز لگائی ہوئی ہے مثلا نیل پالش وغیرہ, تو ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو جائے گا. یعنی جتنے حصے پر زینت ہے فقط اتنے حصے کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے. البتہ سرما صرف لگانے کے متعلق آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے, لیکن باقی جو دیگر مجتہدین ہیں انہوں نے سرما لگانے کو حرام قرار دیا اگر وہ زینت میں شمار ہوتا ہے. اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو سرما لگانے کی دیگر مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا ہے, صرف سرمے کی اجازت آغا سیستانی کے فتوے میں. لیکن کاجل اور اس طرح کے بہت سارے اور بہت ساری چیزیں اگر آ جائیں تو وہ کیونکہ روایت میں سرما کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے, اس وجہ سے سرمے کی آغا سیستانی نے اجازت دی. البتہ دیگر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی زینت میں شمار ہو رہا ہے سرما لگانا بھی, تو پھر عورت کو اپنے چہرے کو چھپانا پڑے گا, نامحرم سے نقاب لگانی پڑے گی, آنکھوں کو چھپانا پڑے گا, یا یہ کہ اس کو سرمے کو صاف کر کے نامحرم کے سامنے آنا پڑے گا. اچھا اب اس کے علاوہ مثلا اگر کوئی کسی عورت نے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تو زیورات پہننا بھی زینت کے اندر آتا ہے, اور ایسی عورت کو جس نے زیورات پہنے ہوئے ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ پہنے ہوئے, اگر کم بھی پہنے ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا پڑے گا, اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑ سکتا ہے سوائے چند ایک باتوں کے جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. اچھا اگر یہ یقین ہو کہ نامحرم بری نگاہ ڈال رہا ہے تب تو آپ نے سنا کہ حرام ہو جاتا ہے چہرے کو کھولنا پھر چہرے کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے اگر یقین ہو جائے آپ. لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہمیں صرف شک ہے کہ پتہ نہیں بری نگاہ ڈال رہا ہے پتہ نہیں بری نگاہ نہیں ڈال رہا, اس حالت شک میں پھر چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہوتا. لیکن جہاں آپ کے اور بس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے, جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نامحرم بری نگاہ ڈالنے والا موجود ہے تو پھر چہرے کو یا تو وہاں سے ہٹ جائیں یا اپنے چہرے کو وہاں پر چھپانا پڑے گا. اچھا اسی طرح سے چلیں جوتے کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا. اور زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد فقط اور فقط وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو ماحول اور معاشرہ خاص طور پر عورتوں کے عرف جو ہے وہ جس کو زینت سمجھتا ہو. ویسے عام عرف کا مسئلہ ہے سوائے عورتوں سے ہی مخصوص نہیں ہے, اگر مرد بھی اس کو زینت سمجھتے ہیں کسی چیز کو کہ ہاں یہ چیز میک اپ میں آتی ہے تو پھر اس چیز کا چہرے پر لگانا تو جائز ہے, بس نامحرم سے اس کو چھپانا پڑے گا. اچھا اب جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو پھر ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا, لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اس کو چھپانا پڑے گا. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بہت بھڑکیلے قسم کے ایسے اسکارف وغیرہ پہننا بھی علماء منع کرتے ہیں کہ جو بہت توجہ اور اس کو جذب کر لیں مردوں کو, یعنی ہر کوئی اتنے بھڑکیلے ٹائپ کے ہوں کہ پھر وہ اس کا پردے کا ایک لحاظ سے مقصد ہی فوت ہوا جا رہا ہے کہ نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنا پڑے گی اور پھر اس بات کی اجازت نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے ایسا پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے کوئی اور چیز مثلا کوئی چادر وغیرہ سے اس کو چھپانا پڑے گا. جی ہاں جی نہیں, نیلس اگر معمولاً بڑھے ہوئے جس طریقے سے عام طور پر عورتیں اتنے بڑھا لیتی ہیں تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں, اس میں ممانعت نہیں. یہ الگ سے اوپر میک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں الگ سے لگائی جاتی ہیں. نہیں احتیاط مستح وغیرہ کا مسئلہ تو میں نے نہیں بیان کیا, جو اتنے بھڑکیلے قسم کے ہوں کہ نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کریں وہ حرام بھی ہو جائیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی آپ کو سادہ قسم کے اسکارف, بہت زیادہ بھڑکیلے نہ ہو, ہلکا پھلکا سا, یعنی ایسا نہیں کہ کلرڈ اسکارف پہننے کی کوئی ممانعت ہے, بس بھڑکیلے قسم کے جو نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہوں وہ آپ خود دیکھیے گا کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں. یہ ابھی جی آئی بروز کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا, ابھی ذرا اطمینان رکھیے, ابھی تو یہ تو آپ لوگوں کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ. یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں سے مراد صنف خواتین کی وجہ سے مجتہدین کو کتنے مسائل کی باریکی کے اندر جانا پڑا, ایک ایک چیز پہ فتوے دیے انہوں نے. اچھا آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ اگرچہ یہ ہے لیکن یہ کوئی بہرحال بیوٹی ٹپس وغیرہ کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے, تم فقہی مسائل کی کلاس ہو رہی ہے. فقہی مسائل کی کلاس میں پھر ہمیں ایک مسئلہ آتا ہے عورتوں کے مہندی لگانے کا مسئلہ, کیا عورت کا مہندی لگانا یہ میک اپ وغیرہ میں آتا ہے یا نہیں آتا. بہت سے افراد آغا سیستانی کا ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مہندی لگانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. اس ماحول اور معاشرے میں اس میں عام طور پر ہلکی پھلکی سی عورتیں مہندی لگا لیتی ہیں ہاتھ, جیسے آپ نے دیکھا گول سی ایک دائرہ سا بیچ میں ہاتھ کے بنا ہوتا ہے, بڑی بوڑھیاں عام طور پہ لگا لیتی ہیں, جو اس طرح کی ڈیزائن نہیں بنے ہوتے اس کے اوپر. اگر کسی ماحول اور معاشرے میں عام طور پر اتنی مہندی لگانا عرف کے اعتبار سے عورتیں عام طور پر لگا ہی لیتی ہوں اتنی مہندی, تو پھر اس کو آغا سیستانی نے کہا ٹھیک ہے اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی مہندی لگانے کا رواج ہے تو پھر عورت لگا سکتی ہے, وہ نامحرم سے نہیں چھپانا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر مہندی زینت کے طور پر لگائی جا رہی, جیسے یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے اتنے نقش و نگار بنے, اس کون کہے گا کہ زینت کے طور پر نہیں, اور ہمارے ہاں عام طور پر جو مہندی اس طرح کی تو لگائی بھی بہت کم جاتی ہے کہ وہ جو گول سا ایک دائرہ درمیان میں ہاتھ کے بن جاتا ہے, اور خاص مواقع پہ جیسے عید کے موقع پر, کچھ تہواروں کے موقع پر, یہ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اس کو لگاتی ہیں تو بطور میک اپ ہی لگاتی ہیں, اس کو زینت ہی کے لیے لگاتی ہیں. تو یہاں پر آقا سیستانی کے فتوے میں بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی یہاں پر. تو یہ جس طرح کی بڑے نقش و نگار والی مہندی اس کی اجازت نہیں. हाँ वही वो जो पुराने कौन से जमीला मेहंदी वगैरह वो जो बीच में गोल सी लगा ली जाती थी वो भी उस मुआशरे के अंदर के जहाँ आमतौर पर औरतें इस तरह से लगाती, लेकिन हम देखते हैं कि माहौल और मुआशरे में पाकिस्तान की आमतौर पर औरतें जो खासतौर पर ये जो मेहंदी आपके सामने इस तरह की नहीं लगाई जाती, ये खास मौकों पर मेकअप के लिए और जीनत के लिए लगाई जाती है। लिहाजा ऐसी मेहंदी लगाने की तो इजाजत है, लेकिन इसको फिर नामहरम से छुपाना पड़ेगा और हाथों को दस्ताने पहनेंगे, चादर के अंदर दें या दुपट्टे के अंदर दे के रखना पड़ेंगे नामहरम, यानी अगर इसको लगा के मसलन आप स्कूल जा रही हैं और कॉलेज जा रही हैं और यूनिवर्सिटी जा रही हैं और ऑफिस जा रही हैं और नामहरम जबकि कहीं देखने वाले भी दरमियान में मौजूद हों, तो फिर वाजिब हो जाएगा कि इस अपने हाथ को छुपाएं, वरना फिर यह कि लगाए नहीं, ज्यादा एहतियात से करीब हुआ कि अगर इस तरह जो है वो इस तरह की कोई सूरत हल हो जाए कि भाई कभी दिखाई दे रहे हैं हाथ, कभी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे औरतें कहती हैं भाई हम एहतियात कर लेंगे, जब कोई ऐसा मौका आ गया हाथ अंदर दे लिया उन्होंने चादर के अंदर किसी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं नामहरम को नजर आ जाती है और गुनाह फिर भी हो जाता है। तो मेहंदी का एक मसला एक इस तरह का मसला है कि आपको इस पाकिस्तानी माहौल और माशरे में एहतियाती करना पड़ेगी। अच्छा अभी अभी वो आएगी, सब चीजें आएंगी, अभी सब आगे चलकर आ रहा है। वो मैं मसला बयान करूंगा कि इसमें जो बहुत सारी अकसाम है जैसे वो कोन मेहंदी वगैरह और फिर वजू का भी एक मसला, वो अपने मकामात पे सब चीजें आएंगी। अच्छा उसके बाद एक मसला फिर आता है अंगूठी पहनने का। आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि अंगूठी दो तीन शर्तों का अगर ख्याल किया जाए तो फिर औरत अंगूठी पहन सकती और नामहरम से छुपाना भी नहीं पड़ेगा उसको। वो फरमाते हैं कि अगर बशर्ते कि अंगूठी पहनना ये खुदनुमाई की वजह से ना हो, जैसे होता है ना खवातीन टांग पे टांग रखी हुई है और हाथ अंगूठी बिल्कुल सामने और बहन और सुनाओ क्या हाल है और हाथ उसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है, यानी दिखाने वाला एक स्टाइल, हदफ है खुदनुमाई। औरतों को तो खैर दिखा सकते हैं लेकिन मर्दों के सामने इस अंदाज से, यानी खुद आपकी नीयत ये हो कि मैं खुदनुमाई कर रही हूं मेरा हाथ अच्छा लगे इसको या कोई इस तरह की नीयत, वो तो यकीनन हराम हो जाएगी। और दूसरा ये कि तहरीक पुनिंदा ना हो, यानी कोई मनफी जज्बात को उभारने वाली इस तरह का डिजाइन, इस तरह की चीज कि जो लोगों के मनफी जज्बात को जो है वो अगर उभार रही हो तो फिर उसकी इजाजत नहीं मिलेगी, फिर नामहरम से छुपाना पड़ेगा। और हर किस्म के हराम से मामून हो, यानी कोई हराम उस अंगूठी पहनने के नतीजे में ना हो, ना हदफ खुदनुमाई हो, ना कोई बुरी निगाह किसी के डालने का इम्कान हो, और कोई किसी किस्म का कोई हराम ना हो, तो आका सिस्तानी इजाजत देते हैं कि औरत अंगूठी पहन सकती। अब आप खुद देखिएगा इन शर्तों को आप पूरे करती हैं नहीं, वे जवाब आपको देना है परवरदिगार की बारगाह में मैदान कयामत, तो वो आप खुद देखें और जहां हो तो आपको छुपाना पड़ेगा वरना। अच्छा इमाम खुमैनी और आयतुल्ला खामनई ये फरमाते हैं कि अगर अंगूठी पहनना जीनत में शुमार होता है तो फिर उसका छुपाना जरूरी। अंगूठी पहनना अगर जीनत में शुमार होता है तो फिर उसका पहनना, उसको पहना तो जा सकता है अलबत्ता फिर उसको छुपाना पड़ेगा नामहरम से। तो ये खास तौर पर इस बात का अंगूठी के सिलसिले में ख्याल किया जाए। दूसरा एक मसला फिर पेश आता है चूड़ियां पहनने का मसला। आका सिस्तानी के नजदीक चूड़ियां पहनने की भी इजाजत है, लेकिन उन्हीं दो शर्तों के साथ, तीन शर्तों के साथ कि जो कि आपने अभी अंगूठी के सिलसिले में सुनी। वो यानी एक तो ये कि हदफ खुदनुमाई ना हो, यानी आपका हदफ जो है वो खुदनुमाई वाला ना हो, यानी लोगों को नामहरम को दिखाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। मसलन आपने इस्तेहबाब की नीयत से पहनी हुई है, अकीक पहना हुआ है, मुस्तहब की नीयत से पहना, ये वाली नीयत रखें, नामहरम को दिखाने वाली नीयत ना हो। और तहरीक को निंदा ना हो, यानी उसके मनफी जज्बात को उभारने वाले कोई तरीकेकार की ना हो अंगूठी। और हर किस्म के हराम और गुनाह से मामून हो, इत्मीनान हो कि इससे कोई हराम और गुनाह में ना मैं पढ़ूंगी ना कोई नामहरम पड़ेगा, तो फिर आपको पहनने की इजाजत है। तो यही मसला चूड़ियों के सिलसिले में, लेकिन चूड़ियां उनकी खनकनाहट और इस तरह से वो नामहरमों की तवज्जो भी जज्ब करती है, तो वो आप खुद देख लीजिए कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हराम में पढ़ने का इम्कान है किसी नामहरम के, तो फिर आपके लिए भी नाजायज हो जाएगा और आका सिस्तानी भी अपनी इजाजत को वापस ले लेंगे। वैसे अमूमी हालात में इजाजत है कि वो पहनी जा सकती है। अच्छा अब एक मसला इसी तरह से पेश आ जाता है हाथ के कड़ों का या मसलन ब्रेसलेट वगैरह का। आका सिस्तानी के फतवे में ये भी उन्हीं तीन शर्तों के साथ जायज, यानी चाहे अंगूठी हो, चाहे वो चूड़ियां हो, चाहे मसलन ब्रेसलेट वगैरह हो, इनकी क्योंकि इनका अलग से चूड़ियों का तो खैर नहीं, अलबत्ता हाथ में जो इस तरह की जो चीजें पहनी जाती हैं الگ سے روایت میں بھی ان کا تذکرہ ہے. اب وہ چاہے بریسلٹ کے طور پر ہو یا چوڑیوں کے طور پر ہو، تو بہت سی اقسام ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بن جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی دو تین شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ پہن سکتی ہیں، پھر چھپانا ضروری نہیں. رسٹ واچ بھی، رسٹ واچ کی تو عام طور پہ وہ اس لحاظ سے زینت میں نہیں آتی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اس طرح کی کوئی کلر اس کے اندر استعمال ہوا ہوا ہے، جگمگا رہی ہے، لائٹیں نکل رہی ہیں اس میں سے، مثلا جیسے بچوں کے جوتوں وغیرہ سے نکلتی ہیں، اس طرح کی کوئی رسٹ واچ پہنی ہوئی ہے، تو پھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا اس کا پہننا. بس یہ دیکھا جائے کہ یہی تین شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی، تو اس کو عام طور پر گھڑیوں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نامحرموں کی توجہ اس کے ہاتھ کی طرف جذب ہو، تو بہرحال اس کو گھڑیوں کو تو پہننے کی اجازت ہے. البتہ یہ کہ یہی شرطیں جو ابھی اس سے پہلے آپ نے سنی، یہ دو تین شرطیں بریسلیٹ کے لیے بھی ہیں، چوڑیوں کے لیے بھی ہیں اور انگوٹھی کے لیے بھی ہیں. لیکن اور جو دیگر مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زینت میں شمار ہو رہی ہیں ساری چیزیں، تو ان کا پہننا ناجائز ہوگا. اور یقیناً یہ چوڑیاں پہننا اور بریسلیٹ وغیرہ پہننا اور یہ کڑے وغیرہ جو عورتیں پہنتی ہیں، یہ زینت میں شمار ہوتا تو ہے، تو اس لحاظ سے آقائے خامنائی اور امام خمینی کے فتوے میں ان کا پہننا بھی ناجائز ہو جائے گا. اب آ جاتا ہے گلے کے ہار کا مسئلہ، گلے کا ہار. تو گلے میں اگر عورت نے کوئی ہار وغیرہ اس طرح سے پہنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کپڑے کے اس نے اوپر پہنا ہوا ہے، ہاں اگر اس کے اوپر اس نے چادر اور اسکارف اس کے اندر چھپ گیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ نامحرم کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے گلے کا ہار. تو گلے کے ہار اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو چھپانا پڑے گا، اور ویسے ہی پردے کا حکم آ جائے گا کہ اس ہار کو بھی اب چھپایا جائے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں. ہاتھ کی چوڑیوں کی آپ کو اجازت مل رہی تھی، انگوٹھی کی اجازت مل رہی تھی، بریسلٹ کی اجازت مل رہی تھی، لیکن اگر ہار گلے کے اندر ہے آپ نے پہنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ زینت کے طور پر ہی عام طور پر پہنا جاتا ہے، اور نامحرم کے سامنے آپ جا رہی ہیں اور اس کو وہ ہار نظر آ رہا ہے آپ کے گلے میں پڑا ہوا، تو پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ چھپ گئی ہے بات، وہ تو چھپ گئی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو نامحرم کا مسئلہ ہی بات ختم ہو گئی. جی بس وہ تو آپ خود ساری احتیاط خود کریں پھر، یعنی آپ کو بس نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے، جس طریقے سے بھی چھپائیں، اس پہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے پہن لیں تو بالکل ہی نظر نہیں آئے گا، پھر بھی پہننے کی اجازت مل جائے گی مسئلہ. اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے، بہت زیادہ اونچی ہیل کے جوتوں کا مسئلہ. اچھا عام طور پر ویسے جوتے اس طرح کے پہننے، اس طرح کے تو نہیں یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں، لیکن عام طور پر عورتیں اگر معمولی سی ہیل اگر ان کی ہے جوتوں کی تو وہ پہن سکتی ہیں. لیکن اگر پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس طرح کے جوتے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور کھٹ 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 کرتی ہوئی اور سارے نامحرم مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ دوسری کسی شرط کی وجہ سے کوئی اور حرام ہو رہا ہے، نامحرم توجہ جذب ہو رہی ہے آپ کی طرف، تو پھر وہ ایک دوسرا کوئی اور حرام اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر یہ اجازت ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اس میں بھی احتیاط کرنی پڑ سکتی. لیکن یہ کہ عمومی حالات میں اگر نارمل سے اپنے جو ہے وہ معمولی سی ہیل کے پہنے ہوئے ہیں اور الگ سے نامحرموں کی توجہ آپ کے پاؤں کی طرف جذب نہیں ہو رہی، تو اونچی ہیل کے جوتے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں. یہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ عورتیں آج کل تو اتنی اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں کہ جو عذاب وہاں پہ دی جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ دیے جائیں گے، کچھ عذاب یہیں پر اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک اس طرح کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. اچھا اب اس جی ہر وہ چیز کے جو آپ نامحرموں کی توجہ جذب کریں، اب تو آپ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فقہی مسائل کا کہ ہر جگہ یہی آ رہی کہ نامحرموں کی توجہ جذب. نام ابھی جو لباس کے احکام بیان کروں گا تو اس کے اندر تین چار شرطیں ہیں لباس پہننے کی، جس میں سے ایک جیسے یہی آپ کے سامنے اگرچہ پردہ نظر آ رہا ہے آپ کو ہی، اور ہو سکتا ہے جیسے عرب عورتیں عام طور پر انتہائی آپ لوگوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کر دی، یہ غلط ہو رہا ہے، ذرا آرام سے بالکل اس کو سنیں کیونکہ ابھی بہت دقیق مسئلے ہیں، پھر یہ ابھی پردے کی لاس اب دوبارہ آئندہ کبھی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ ہمیں اور بہت سارے موضوعات ہیں اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس طرح کا مسئلہ آپ کہیں گے بھائی میں نے پردہ کیا ہوا تو ہے، جیسے آپ عرب عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ انتہائی بھڑکیلے اسکارف اور اتنا زیادہ اس کے چہرے کے اوپر میک اپ، اور دیکھا جائے تو صرف بال انہوں نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کسی پردے کے بس سوائے وہ بال چھپے ہونے کے، اس کے علاوہ تمام ان کا چہرہ جس اعتبار سے بھڑکیلا میک اپ ہوا ہوتا ہے یا لباس اس طرح کا ہوتا ہے، بہت سی اتنی پردے میں بھی ایسی ٹائٹ فٹنگز کے لیے انہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. ابھی تین چار شرطیں آگے چل کر پردے کے سلسلے میں بیان کروں گا. یعنی ایک تو لباس جو ہے اتنا زیادہ چست نہیں ہونا چاہیے، ابھی سن لیجئے، بلکہ چست نہ ہو لباس، یہ ایک شرط ہے. جسم نہیں جھلکنا چاہیے اس میں سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ سی تھرو ہو رہا ہے، کھال کا رنگ نظر آ رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. عام طور پر خواتین جو نیچے کا جو ایک لباس ہوتا ہے، شلوار یا کوئی بھی اس طرح کی، بہت سے اتنے ہلکے کپڑا ہوتا ہے کہ اندر سے ٹانگوں کا ایک ہیولا سا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ حرام ہے. یعنی آپ کو اس میں سے الگ سے کوئی لائننگ لگوائیں اس کے اوپر، یا کوئی اور کپڑے کے ساتھ اس کو سلوائیں، یا کوئی اور طرح کا، وہ نماز کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا جس میں سے پاؤں سے انداز سے جھلک رہے، نماز بھی آپ کی باطل ہو جائے گی. اور تو آپ کو کپڑے کے سلسلے میں بھی خاص احتیاط کرنا ہوتی ہے. عام طور پر بس کپڑے لینے گئے اور لے کر آ گئے، جبکہ وہ اس باریک ہوتے ہیں اور کسی حد تک سی تھرو بھی ہوتے ہیں وہ، تو بہرحال اس کو پہننے کی اجازت نہیں ملے گی نامحرم کے سامنے. تو ایک تو جو بھی کپڑا آپ لباس پہنے، لباس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ چست نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ، کہ مفاتن بدن نمایاں ہونے لگے. اب اس کا میرے پاس وہ نہیں ہے، آپ کو کوئی خاتون ٹیچر آئیں گی تو وہ اس کی تفصیل بتائیں گی کہ مفاتن بدن کے نمایاں ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے. وہ عام طور پر خواتین اس طرح کے لباس سلوانے لگیں کہ مفاتن بدن نمایاں ہوتے ہیں، یہ حرام اور گناہ ہو جاتا ہے نامحرم کے سامنے اس انداز سے آنے کا بھی مسئلہ. اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضا نمایاں نہ ہوں. دوسرا یہ کہ اتنا سی تھرو نہیں ہونا چاہیے اس کو، یعنی جسم نہیں جھلکنا چاہیے. اور تیسری شرط یہ کہ جاذب نہیں ہونا چاہیے، یعنی نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والا لباس نہ ہو. تو اب یہ اس قسم کا کوئی لباس آپ خود سوچیے کہ کوئی عورت پہن کر جا رہی ہے معاشرے کے اندر بازاروں میں، تو ہر شخص، خیر یہاں کا تو ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہمارے ہاں، تو وہ تو اگر کوئی 10 پردوں کے اندر بھی نکلے گی تب بھی مردوں آپ کہیں گے کہ وہ تو اس انداز کے ہو گئے کہ وہ تب بھی جو ہے وہ بری نگاہ ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن عمومی معاشروں میں بھی کہ ہر شخص اس کو مڑ مڑ کے مثلا دیکھنے لگے گا، تو اتنے اس طرح کے لباس پردے کے اندر بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ جو یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں پردے کے احکام کے. بعض اوقات اتنے چست ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سی تھرو ہوتے ہیں، بعض اوقات جاذب نظر اتنے ہوتے ہیں جو نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں. اسی طرح سے مثلا بہت سی خواتین جیسے عید وغیرہ میں چوڑی دار پاجامہ وغیرہ پہنتی ہیں، تو وہ چست ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. اس طرح سے نہیں کوئی عورت پہن سکتی. یا کوئی جینز وغیرہ اس نے پہنی ہوئی اور بہت ٹائٹ فٹنگز والی، اس کو بھی پہننے کی اس انداز سے اجازت نہیں ہے اگر کوئی اس کے اوپر کوئی اور چادر یا کپڑا اس نے نہیں لیا ہوا. اچھا، اب اس کے بعد وہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے کہ وہ کون سے ایسے کپڑے ہیں کہ جو جاذب نظر ہیں، سی تھرو ہیں یا بہت زیادہ ٹائٹ فٹنگز کے ہیں، تو ان سے احتیاط کرنا ہے. اب ایک مسئلہ ایک اور ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ گھروں میں رہ رہے ہیں مردوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، عورت کے لیے تو سونا پہننے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اور روایات میں جس شخص نے ایک دفعہ بھی سونے کی کوئی انگوٹھی پہن لی تو اب یہ جنت کے زیورات پہننے سے محروم ہو جائے. سارے جنتی وہاں کے زیورات پہنیں گے، جو اس دنیا میں سونا پہن کے گیا ہے وہاں کے جنتی زیورات پہننے سے محروم ہو جائے گا. حتیٰ کہ اکثر مجتہدین نے، بلکہ تقریباً 99% مجتہدین نے، حتیٰ کہ اگر جب مثلا کوئی شخص سونے کی کوئی زیور خریدنے گیا تو اپنے ہاتھ میں ایسی لوگ انگوٹھی پہن کے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم پہن نہیں رہے، ہم تو صرف ایسی ناپ کے لیے دیکھ رہے ہیں خالی. اس کے لیے بھی پہننا حرام ہے، ایک دو سیکنڈ کے لیے بھی پہننا حرام ہے جس کو پہننا کہا جائے گا، سوائے آیت اللہ فاضل لنکرانی تھے، وہ کہتے تھے ناپ وغیرہ کے لیے پہننے کی اجازت ہے، لیکن اب تو ان کی نہ کوئی تقلید میں انتقال بھی کر گئے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ ناپ وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی اس انداز کی سونے کی مرد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے اس میں بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی سونے کی انگوٹھی ہے اور کسی مرد نے اس انداز سے پہنی ہوئی ہے، بلکہ اکثر لوگ داماد کو دینے کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدتے، وہ عمل خود حرام ہے اگرچہ معاملہ اس لحاظ سے، یعنی اگر یہ نیت رکھی جائے تو اس نیت میں ایک حرام کا ایک پہلو آ جائے گا کہ کسی کو گناہ میں کی طرف ترغیب دینا یا اس کے ہاتھ میں جا کر اس کو پہنانا، یہ خود ایک حرام ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے یہ چیز، معاملہ وغیرہ اس لحاظ سے باطل نہیں ہوتا. ہاں ابھی اطمینان رکھیے، ابھی آگے چل کے سب چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ جو زرد سونا ہے یہ تو پہننا حرام ہے، البتہ جو وائٹ گولڈ ہوتا ہے جس کو پلیٹینم کہا جاتا ہے اس کا پہننا جائز، وائٹ گولڈ یا مثلا پلیٹینم وغیرہ، یہ پلیٹینم کی انگوٹھی ہے آپ کے سامنے، اس کا پہننا جائز. لیکن عام طور پر اس قسم کے ارادے سے کہ ہم اپنے داماد کو مثلا میں سونے کی انگوٹھی ہم خریدنے جا رہے ہیں یا اس کے لیے شیونگ باکس خرید رہے ہیں مثلا، ایک لحاظ سے اس میں اس کو گناہ میں کمک کرنا، مدد دینے کے عنوان سے یہ بھی ایک حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے علل خصوص سونے کے فریم والی جو اینک ہوتی ہے، یہ چشمے، ان کا پہننا بھی حرام اگر وہ سونے کے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ملتی. اب اس سے پہلے جو آپ نے مسئلے مسائل تھے کہ مثلا کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگانا، تو آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگا کر کلرڈ کانٹیکٹ لینس کا لگانا بھی حرام قرار دیا احتیاط واجب کی بنا. احتیاط واجب یہ ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ عورت رنگین یا جو کلرڈ کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے لگانا حرام ہے. دیگر مجتہدین نے الگ سے کلرڈ کانٹیکٹ لینس کا مسئلہ بیان تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کے جو دیگر فتاوے ہیں اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ آنکھوں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز لگانا، صرف سرمے کا ایک ایکسیپشن آیا تھا، لیکن اور کوئی ایسی چیز جس سے جو میک اپ میں اور آنکھوں کے میک اپ میں شمار ہو اس کا جو ہے وہ لگا کر نامحرم کے سامنے آنا، یہ بھی حرام قرار دیا. تو یقیناً یہ کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگانا یہ جاذب بھی ہوتے ہیں، نامحرموں کو اٹریکٹ بھی مثلا کرتے ہیں، خوبصورت ہدف خود نمائی بھی اس کے اندر ہوتا ہے، بہت ساری شرطیں اس انداز کی پائی جاتی ہیں خود سے بھی. تو آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگا کر حرام بھی قرار دیا. البتہ جو جی ہاں البتہ اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ہے اور کوئی کلر اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کو لگانے کی اجازت ہے. جو ویسے ہی اپنی آنکھوں کی تو آئی سائٹ کریکشن کے لیے مثلا اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نارمل سے ہیں، وہ تو آنکھوں کا کلر ہی اس کے اندر نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس میں پھر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا جی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر کسی کی خود سے آنکھیں خود ہی رنگین ہیں تو پھر اس میں تو یہ والا مسئلہ نہیں آئے گا، اس میں تو اس کو کھولنے کی اجازت ہے. الگ سے میک اپ کے اندر یہ چیز آتی، ہم میرا خیال ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو بتا لیں تو میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. تو ٹرانسپیرنٹ کو لگانے کی اجازت ہے، لیکن کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگانا یہ کچھ مہاراجے نے احتیاط واجب لگائی ہے، کچھ نے ویسے ہی اس کو منع کیا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے. اس طرح سے آئی بروز بنانے کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلے آپ لوگوں نے کتنے زیادہ کھڑے کر دیے ہمارے لیے بھی اور مجتہدین کے لیے بھی کتنے زیادہ ہیں. امام خمینی فرماتے تھے اگر آئی بروز کا بنانا، جیسے باریک آئی بروز ہیں خاص طور پر، ان کا بنانا اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو باریک آئی بروز کا بنوانا حرام ہے، کیونکہ وہ پھر زینت میں آ جاتی ہے چیز. اور ہر یعنی حرام سے مرادی کہ باریک کروا تو سکتی ہے اپنی آئی بروز کو، لیکن پھر چہرے کو چھپانا پڑے گا. یعنی سب آپ کو اپنی حسرتیں پوری کرنے کی اجازت ہے، بس اسلام کہہ دے گا کہ پھر اپنے شامیانہ لگاؤ اس کے اوپر، منہ کے اوپر، پھر آپ کو اس طرح کی چیز کرنی پڑ جائے گی. البتہ جو اور علماء ہیں جیسے آپ سیستانی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اگر ویسے ہی آئی بروز نارمل طریقے سے ذرا ہم وہ کر رہے ہیں اور شکل جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اینک والے جن کی طرح سے دو آئی بروز ملی ہوئی تھی جس کے آپس میں وہ اس طرح کی نہ ہو اور بیچ سے ہم صاف کروا رہے ہوں گے اس کو، ذرا ٹرم کروا کے آئی بروز کو ذرا مناسب شیپ اگر دے رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اتنا اگر باریک کر لیں کہ وہ زینت میں شمار ہونے لگے، جیسے بہت باریک آئی بروز وغیرہ کا کبھی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے فیشن رہا ہو، تو پھر زیادہ تر مجتہدین کہتے ہیں کہ اس میں پھر اس سلسلے میں احتیاط کیجیے. لیکن نارمل سے اگر اس کو آئی بروز وغیرہ کسی نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں. اچھا اس طرح سے تو یہ مسئلہ تو آئی بروز کا تو ابھی بیان ہو گیا. فالس آئی لیشز کا مسئلہ، یہ تو سارے مجتہدین نے حرام قرار دیا. فالس آئی لیشز کی اجازت نہیں، تو مصنوعی قسم کے آئی لیشز جو ہیں لگائی جاتی ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ 100% زینت ہی کے اندر شمار ہوتی ہیں. اگر کسی نے لگا لی ہیں تو اس کو نامحرم سے اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا، اتنی ہی خیال رکھنے والی ہے تو اس کو اس زحمت میں گرفتار ہونے کی بھی ضرورت نہیں، نارمل اپنی پلکیں وغیرہ اور آئی لیشز جو نارمل ہیں اس کو بس اس طرح سے رکھے. اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے وہ مردوں کے حوالے سے. دیکھیں جو مسئلہ ہے کہ پردہ جو ہے یہ مردوں پر واجب نہیں ہے، عورتوں پر واجب، یعنی اگر مرد قمیض اتار کر اور ماتم کر رہے ہیں تو عورتیں ان کے جسموں پر نگاہ نہیں ڈال سکتی، لیکن کیا پھر ہم یہ کہیں کہ مردوں کے لیے قمیض اتار کر ماتم کرنا حرام ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، مردوں پر پردہ واجب نہیں، عورتوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا پڑے گی، ان کے چہرے ان کے جسموں پر نگاہ نہ ڈالیں، یہ دوسرا ایک عورتوں کے لحاظ سے حرام ہے، مردوں پر یہ نہیں، کیونکہ عورتیں ہم کو دیکھ رہی ہیں لہذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے جسموں کو چھپائیں۔ یہ صرف مرحوم مراجے میں سے آیت اللہ بہجت اس کے قائل تھے، وہ کہتے تھے نہیں اگر عورتیں دیکھ رہی ہیں اور ان کو حرام میں ایک مدد مل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی نگاہیں آپ کے جسم پر پڑ رہی ہیں تو ان کو اس گناہ سے بچانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قمیض پہنیں، لیکن ان کے علاوہ اگر بہجت کو چھوڑ کر جتنے اور مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عورتوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہٹائیں اور ان کے جسموں پر نگاہ نہ ڈالیں، لیکن مردوں پر یہ پردہ واجب نہیں ہوگا کہ اپنے جسموں کو اس انداز سے چھپائیں، وہ چاہیں تو قمیض۔ ہاں البتہ یہ سارے مجتہدین نے کہا ہے کہ مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ قمیضیں نہ اتاری جائیں جبکہ عورتیں نامحرم دیکھنے والی ہوں، لیکن کیونکہ ہم قوانین ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں واجب حرام وغیرہ وہ کا مسئلہ وہ زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مناسب غیر مناسب یہ تو علاقے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم ڈسکس فی الحال نہیں کر رہے۔ قوانین میں تو آپ کو پتہ ہے بلنٹ ٹائپ کے قوانین ہوتے ہیں، یعنی بالکل جو ہیں بس وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ جی 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 اس کا وہی مسئلہ ہے جو بھی میں نے بیان کیا، اگر چہرے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا، اگر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی آپ نے لگایا آپ ہی کو پتا ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں بتا سکتا کہ آپ نے چہرے پر کوئی چیز لگائی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اتنا ہلکا ہے وہ کہ نہ ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے، لیکن ہلکا سا بھی اگر ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی چیز چہرے پر لگائی ہے تو نامحرم سے پھر چہرے کو چھپانا پڑے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ چہرے پر اگر کسی کے دانے وغیرہ ہیں اور اس پہ مختلف کریمیں لگا کے پاؤڈر لگا کے چہرے کو اس انداز سے کوئی عورت میک اپ کر کے چھپا رہی، تو دیکھیے اگر وہ کریمیں اور پاؤڈر لگانا زینت میں شمار ہو رہا ہے تو پھر چہرے کو اس عورت کو بھی چھپانا پڑے گا جس نے اپنے دانوں کو چھپانے کے لیے یہ سب چیزیں لگائی ہیں، معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ ہاں اس نے چہرے پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مثلا اس کے دانے چہرے پر کم نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر ایک مسئلہ یہی پردے والا آ جائے گا اور اپنے چہرے کو اس کو نامحرم سے چھپانا ہی پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جاب کا تقاضا ہے اور یہ ہے، اور آغازستانی سے شاید میں نے پچھلی دفعہ پیش بھی کر دیا تھا ان کا مسئلہ، ایک عورت نے پورا ایک مسئلہ ہی لکھ کے ایسے ہی بھیجا تھا کہ بھائی میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے مثلا بچے ہیں اور میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اپنا گزر اوقات مثلا میں کیسے کروں گی، مجھے جو ہے وہ بہت اجازت نہیں دیتا، مغربی ممالک میں میں ہوں اور میں صرف آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں میں اپنے جاب کے درمیان صرف پردہ نہ کروں اور جیسے ہی میں باہر نکلوں گی فوراً میں تمام پردے کی شرائط کی پابندی کروں گی، میرا کوئی اور کمانے والا بھی نہیں۔ اس نے پورا ایک تفصیلی ان کو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھیں کہ شاید کوئی ایج مجھے مل جائے، آقائے سیستانی نے فرمایا نہیں آپ کے لیے پھر بھی حرام رہے گا، یا تو اپنی جاب کو تبدیل کریں بلکہ کسی اور شہر بھی اگر جانا ممکن ہے تو آپ وہاں جائیں، لیکن پردہ اتارنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو بہت ایسا نہیں کہ بہت ہم نے کہا کہ اسلام نے بڑے سختی اور پابندی اس سلسلے میں جو ہے وہ کی ہے، تو ایک تو مسئلہ ہوا یہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ہاں ایک تو یہی آپ کے سامنے تو خیر بیان ہو گیا، پھر آتا ہے عورت کی آواز کا مسئلہ کہ کوئی عورت کی آواز، یہ بھی کیا عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ہے، کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ عورت نامحرم کے کان تک اپنی آواز کو پہنچا سکتی ہے، بالکل جائز، بشرطے کہ پانچ شرطیں پوری ہوں۔ دیکھیں سب کے فقہی مسئلے ہیں، جب بھی میں نے کہا کہ اتنے ہر چیز میں ہماری شریعت ایک ایسی بھرپور ہے کہ کوئی جز اس کا ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس پہ اس نے احکامات نہ دیے۔ آواز پانچ شرطیں اگر پوری ہوں تو عورت جو ہے وہ اپنی آواز نامحرم کے کان تک پہنچا سکتی۔ پہلے تو سن لیجئے کہ کیا ہے، پھر میں اس کی تشریح کروں گا۔ ترقیق القول نہ ہو، تلہین الکلام نہ ہو، تحسین الصوت نہ ہو، قصد لذت و ریبہ نہ ہو، اور خوف افتنان نہ ہو، یہ پانچ شرطیں۔ بڑا مشکل ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ ترقیق القول، آواز کو بہت باریک نہ بنائے، تلہین الکلام، آواز کو بہت ملائم بنا کر نہ پیش کر، تحسین صوت آواز کو بہت خوبصورت نہ بنائے، قصد لذت و رہبہ نہ ہو، نامحرم کو لبھانے کی نیت نہ ہو اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، خوف افتنان اس طرح کی جو آواز یہ بنا رہی ہے، اپنی خوبصورت آواز کو بنا کر پیش کر رہی ہے، اس سے لوگ فتنے میں نہ پڑ رہے ہیں. بعض اوقات اب اس طرح پتہ نہیں کون کون سے دوستی کرو اور کون کون سے پیکیجز اس کے اوپر ہیں، اس میں باقاعدہ ایسی لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے، ایف ایم ریڈیو وغیرہ پر آڈیشن ہوتے ہیں، اور آواز کو کس طرح سے ایسا غیر شرعی طور پر نامناسب جس میں ان تمام شرطوں کے خلاف ورزی ہو آواز بنایا جاتا ہے، ان جو کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو باقاعدہ جاب دی جاتی ہے. سو تو اب کیا کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنی جگہ معلوم ہے، لیکن بہرحال یہ کہ سب بہت سی خواتین بڑی اپنی آواز کو اس طرح کا یعنی بنانے لگی ہیں، یعنی ان کی جو ایک نیچرل آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز نہیں، بلکہ اس کو خاص طریقے سے اس طرح کی آواز اپنی بنا کر نامحرم سے بات کرتی ہیں، جبکہ اسلامی احکام میں ذرا یہ آتا ہے کہ وہ ان مرد سے ذرا سختی کے ساتھ بات کرے تاکہ یعنی کوئی بدتمیزی اور اس طرح کی بات نہ ہو، لیکن یہ کہ سخت آواز میں ذرا کہ کسی کے دل میں کوئی برائی کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آواز کو باریک بنانا، خوبصورت بنانا، ملائم بنانا، اچھا بنا کے پیش کرنا اور نیتیں اس کے اندر خراب رکھنا، پھر آواز کی عورت کی آواز کا پردہ بھی واجب ہو جائے گا. اچھا ریپیٹ کر دوں، ترقیق القول آواز کو باریک بنانا، تلین الکلام ملائم بنانا، تحسین الصوت خوبصورت بنانا، لذت و رہبہ ہو تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے بہت دفعہ، یعنی برے خیالات یا بری طرف لے جانے کا جو رجحان ہوتا ہے، خوف افتنان فتنے میں پڑنے کا خوف، اس کے نتیجے میں کوئی اور گناہ نہ ہو رہا ہو یا مستقبل میں کوئی گناہ کے اندر نہ پڑ جائے اس طرح کی آوازیں سن کر. تو یہ سب شرطیں اگر پوری ہوں تو ٹھیک ہے. عام طور پر عمومی معاشرے کے اندر عورتیں جبکہ اس قسم کی آواز نہیں نکلی، جس کی خود سے ہی آواز ایسی ہے تو ٹھیک ہے وہ نارمل طریقے سے اپنا بات کرے پھر حرام، لیکن آواز کو اگر ایسا بنا کر پیش کر رہی ہے وہ نامحرم کے سامنے، اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، پھر اس کی آواز کا بھی پردہ ہو جائے گا. تم نے اگر ان میں سے کوئی بھی شرط اگر پوری نہیں کی تو بہرحال اگر نارمل طریقے سے بات کری ویسے، لیکن اگر بنایا اس نے اور برائی کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر تو پھر اس کا بھی پردہ ہو جائے گا اور اس کو خاموشی رہنا پڑے گا. یعنی بس یہ کہ برائی کی چیزوں سے وہ آواز محفوظ ہو. اچھا اس میں ایک بات اور کہی گئی کہ وہ آواز جو اس طرح سے وہ بنا رہی ہے نامحرم کے سامنے جس میں ان شرطوں کی خلاف ورزی ہو رہی، یہ نان محرک ہو چاہے فردی محرک نہ ہو. نان یعنی خود اس آواز میں صلاحیت ہو، چاہے فی الحال ہم پر اس کا اثر نہیں ہو رہا. مثلا آپ کہیں کہ اچھا یہ دیکھیے یہ ایف ایم پہ جو خواتین اس طرح کی آواز نکال رہی ہیں اور اس طرح سے بنا کر پیش کر رہی ہیں، کوئی صاحب کہیں بھائی میرے مجھ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے کون سی ایسی بری بات. یہ دیکھا جائے گا کیا اس آواز میں ایسی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے منفی جذبات ابھار دیا کرتی ہو، چاہے فی الحال اس فلا شخص پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے نان محرک ہونا، یعنی نان اس کے اندر خود ہی صلاحیت ہے اس آواز میں کہ برائی کے اندر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے اس آواز کو سن کر، لیکن چاہے کوئی ایک آدھ شخص کے اوپر اثر نہ ہو رہا تو ہم اس شخص کو نہیں دیکھیں گے، خود اس عورت کی نو اس کی آواز کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تھوڑا اس میں خیال رکھا جائے. جب بھی آیت اللہ خامنہ ہی سے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ عورتیں جو کہ مثلا مردوں کا بھی محفل ہے اس میں کوئی عورت نعت پڑھ رہی ہے آ کر اور نوحہ پڑھ رہی ہے یا کوئی مثلا منقبت آ کر پڑھ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ موجب فساد نہ ہو تو پھر پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی عام طور پر مرد اس کی بہت اچھی آواز کو سن کر کسی منفی جذبے کی طرف نہ چلے جائیں، عام طور پر بہت اچھی آواز میں اس طرح کی منقبتیں وغیرہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے یہ نامناسب ہے. حرام تو نہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ عورتیں جو مجلسیں پڑھتی ہیں اور ہم مائک وغیرہ لگا کے اور محلے بھر میں آواز جاری ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہر قسم کے لوگ ان آوازوں کو سن رہے ہیں، کس عورت کی آواز کس طرح کی ہے کیا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط اور بہتر چیز تو یہی ہے کہ آواز کو دھیمی رکھ کے اس مجمع کو ہی فقط سنایا جائے، پورے محلے کو نہ سنایا جائے اس انداز سے. لیکن یہ کہ بہرحال حرام کی حد تک وہ معاملہ نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ کسی کی آواز ہی اتنی اچھی ہے اور مردوں کے مجمع میں اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے وہ عورت، اس طرح کی منقبت پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، قصیدہ پڑھ رہی ہے یا نوحہ وغیرہ پڑھ رہی ہے اور اس کو منفی جذبات کسی کے نہیں کہ خدا نخواستہ ان اچھی کلام پر بھی کسی کے ابھر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک موجب فساد ایک واقع ہو رہی ہے. وہ چیز لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, مثلا دیندار معاشرہ اعتراض کر رہا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے, اس طرح کے ہر قسم کے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ رک رک کے مثلا سن رہے ہیں اور منفی طور پر اس کا کوئی ایک ریئیکشن ہو رہا ہے, تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو آیت اللہ خامنئی نے یہ فرمایا کہ اگر موجب فساد واقع ہو اس قسم کی آواز, تو پھر اس سلسلے میں پھر احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کی مخلوط اجتماعات کو تشکیل نہ دیا جائے کہ جس میں عورتیں مردوں کے سامنے آ کر اس طرح سے پڑھیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اس سے ضمنی بھی سارے مسئلے ڈسکس کرتے ہوئے چل رہے ہیں, کہ ایسی تمام کتابیں, ایسے تمام رسائل, ایسی تمام کہانیوں کی کتابیں وغیرہ کہ ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جس سے برائی کا کوئی اندیشہ پایا جائے, کہ لوگوں کا اخلاق بگڑا جا رہا ہے, ان کا کردار بگڑا جا رہا ہے. مثلا بہت سارے اس طرح کے رسالے گھروں پہ آتے ہیں, گھروں میں رکھے ہوتے ہیں, نوجوان بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں, اس میں فوج قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو گھرتے بہت زیادہ عام ہو گئے. گھر آپ کہیں گے بھائی گھروں میں آ ہی رہے ہیں, عام طور پہ بہت سارے اس طرح کے میگزینز گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں, ڈرائنگ روم میں سینٹر ٹیبل کے اوپر رکھے ہوتے ہیں, جب آپ کھول کے دیکھیں تو اندر عورتوں کی فوج تصویریں, اس طرح سے کسی کا بھی اخلاق خراب ہو سکتا ہے. ایسی تمام کتابوں کا اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا حرام, یا حرم و حفظ و کتب زلال, باقاعدہ گناہ کبیرہ کی جو فہرست ہے آپ کی خدمت میں بیان ہوگی, جو 100 گناہ کبیرہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی تمام کتابوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جو کہ عقائد یا اخلاق کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو گمراہ کر سکتی ہوں, ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا حرام. ایسے آپ خود دیکھیں کہ ایسے کون سے رسالے گھر میں موجود ہیں, کون سے ایسے میگزینز گھر میں موجود ہیں, کون سے ایسے تصویری فیشن وغیرہ کے رسالے گھر میں موجود ہیں جس میں اس طرح کی تصویریں ہیں, اور گھروں میں بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ممیز بچے بھی ہیں, ان کے اخلاق و کردار بگڑے جا رہے ہیں, گھر میں سربراہ جو ہے گھر کا ایسی تمام چیزوں سے گھر کو اس کو پاک کرنا واجب ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. اخبار میں بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی پھاڑ کے الگ کرنا پڑے گا, یعنی جس سے بھی امکان ہو کہ بچہ اس کو یا نوجوان اس کو دیکھ کے خراب ہو سکتے ہیں, برائی کا احتمال اس کے اندر کافی زیادہ پایا جاتا ہے. جی ہاں, تو دیکھیے تصویر کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ ایسی تصویریں جو کہ بے پردگی کی حالت میں ہماری اپنی فیملی کی تصویروں لگی ہوں تو ان کا مسئلہ کیا ہے, تو ابھی آگے چل کر آنے والا ہے. لیکن عام طور پر کوئی کسی نے مثلا, جیسے اب تو خیر بہت ذرا لو لائنگ جو ایریاز ہیں صرف وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید وغیرہ کے قریب مختلف قسم کے اداکاروں کے فحش تصاویر جو ہے وہ اس کے پوسٹ کارڈ ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں, وہ نوجوان وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں اس کو, تو ایسی جس سے اخلاق کے بگڑنے کا امکان ہو, کردار کے بگڑنے کا امکان ہو, ایسی تمام تصویروں کا گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام ہے. یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرے, تاکہ کیونکہ صرف ایک ایسی نگاہ بھی کسی نوجوان نے ڈالی تو سارے زندگی کے تقوی و پرہیزگاری بھی بعض اوقات اس کا مداوع نہیں کر سکتے. اکثر مجتہدین نے یہ بات کہی. تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے, باتیں بہت معمولی نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں معاشرے میں, اب ہم بات کر بھی رہے ہیں تو آپ بڑے حیرانگی سے سن رہے ہیں, اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسلامی احکام تو یہی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے جذبات منفی جذبات کو بھڑکانے والی ہو نوجوانوں کے, ایسی تمام چیزیں گھروں میں محفوظ رکھنا اس کی اجازت نہیں. اچھا, اب بہرحال ایک تو اپنی جگہ پہ ایسا کرنا خلاف احتیاط, اور بہرحال آپ خود بھی سوچیں کہ عام طور پہ آپ کہیں گے بھائی وہ خواتین ڈائجسٹ اور سسپینس ڈائجسٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ کیوں اپنے فضول وقت کو ضائع کرتی, عمر عزیز بہت کم ہے انسان کے پاس, ہر شخص کو ایک ہی طرح کی عام طور پہ ایک ایوریج جو زندگی پروردگار دیتا ہے اس کو ان فضولیات میں اگر آپ حساب لگائیں, روزانہ آپ ڈائجسٹ پڑھنے کی عادی ہو گئی ہیں اور دو دو تین تین گھنٹے آپ اس طرح کی کہانیوں میں ضائع کر رہی ہیں, تو عمر عزیز کا کتنا بڑا عرصہ آپ نے اس طرح سے فضولیات میں ضائع کر دیا. تو بہرحال ایسی تمام کتابیں چھاپنا بھی حرام ہے, ان کو گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام ہے, ان کی نشر و اشاعت کرنا, ان کو ادھر سے ادھر پہنچانا, اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں, بہت سے ٹی وی ٹاک شوز بھی اتنے خطرناک ہیں, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, شاید کہ بہت ساری فحش فلمیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, بہت سے ایسے مذہبی ٹی وی ٹاک شوز بھی آتے رہے ہیں اور اب تک مختلف جو اور بھی آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز جو ہوتے ہیں, वो अक्सर ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि बहुत सारे ऑडियंस बैठी हुई है और दो चार उन्होंने माहिर किस्म के लोग बिठाए हुए हैं, तो वो ब्रेन वॉश करके किसी और सिम्त के अंदर ले जाते हैं। वो बाज़ात उस फॉश फिल्म की जो बुराई है वो तो सबके सामने जाहिर होती है कि हाँ भाई ये तो बुराई है, उसको बुरा समझते हैं, लेकिन वो उस खराब या गलत अकीदे को फिर हक अकीदा समझ लेते हैं, वो जो टीवी पे बैठ के जो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो बहरहाल ये एक दिमाग में बात रहे कि इस सब चीजों को इतना सादा तरीके से ना आप देखा करें, इनमें दिक्कत नजरी से काम लें, और जब भी माशरा एक अच्छा तश्कील पाएगा जब इनमें बारीक बीनी का ख्याल किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मसला आता है कि नामहरम को छूने का। अभी तो खैर वो इससे पहले बयान हो गया था, लेकिन नामहरम को छूने की किसी को भी इजाजत नहीं है, ख्वाह औरत कितनी ही ज्यादा बूढ़ी क्यों ना हो जाए। ज्यादातर 99.99 मुश्तहिदीन ने कहा है कि औरत ख्वाह कितनी ही बूढ़ी क्यों ना हो जाए और मर्द ख्वाह कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, एक दूसरे को छूने की पर्दा साकित जरूर हो रहा है लेकिन छूने की इजाजत नहीं मिलेगी, सिवाय आयतुल्ला बेहजत की, उनका इंतकाल हो चुका, कोई उनकी तकलीफ में भी नहीं है। वो कहते थे औरत अगर बहुत ज्यादा बूढ़ी, ये मिसाल के तौर पर 80-85 साल की उम्र हो गई है उसकी, बुराई में किसी का हाथ लगा के पढ़ने की कोई दूर दूर तक शायबा भी नहीं, तब भी जैसे वो कहा जाता है ना कि पहले तो उनके रुखसार पर मसलन समरकंद और बुखारा कुर्बान करने को तैयार थे, अब आलू बुखारा देने को भी तैयार नहीं। तो बाज़ोकत इस तरह की सूरत हाल है अगर, तो फिर सारे मुश्तहिदीन ने कहा कि नहीं, हाथ लगाने की तो किसी भी सूरत इजाजत नहीं मिलेगी, ख्वाह कितना ही नामहरम बूढ़ा क्यों ना हो जाए। सिर्फ एक आगे बहजत बहुत ज्यादा बूढ़ी औरतों को हाथ लगाने बगैर किसी बुरे ख्याल के हाथ लगाने की इजाजत देते थे, लेकिन बहरहाल अब तो उनका भी इंतकाल हो गया, कोई उनकी तकलीद में भी नहीं है। तो इसी तरह से बहुत से बुजुर्ग हजरात भी चेहरे के ऊपर अपने नामहरम के सरों के ऊपर हाथ फेरते हैं, लेकिन अगर किसी औरत ने मसलन स्कार्फ वगैरह पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, बुजुर्ग ने उसके ऊपर हाथ फेर दिया, या मसलन कमर पे हाथ फेरा, उसमें जाहिर है कि कमीज पहनी हुई थी, दरमियान में कपड़ा मौजूद था, तो कोई हर्ज नहीं। बुजुर्ग हजरात आमतौर पर इस तरह से खानदान में जो होते हैं, लेकिन बरह रास्त या जैसे मर्दों का एक मसला इसमें होता है कि मर्द ने तो कोई सर पे कोई चीज नहीं पहनी होती। अब बहुत सी बूढ़ी औरतें आगे बढ़कर अब नौजवान लड़के के मसलन सर पे हाथ फेर रही हैं, तो उसको हर सूरत में अपने सर को उनका हाथ वहां लगने से बचाना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां खड़ा होकर गर्दन झुका के अपने सर पे बहुत से लोग हाथ फेरवाते हैं, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। यानी अपने आप को बचाइए कि दूसरा आपके सर पे इस तरह से जो नामहरम हाथ लगा रही, चाहे वो कितनी बुजुर्ग खातून क्यों ना हो। तो मर्दों के लिहाज से भी, और औरतें तो जाहिर है उनको तो वैसे ही बूढ़े मर्द से भी नामहरम से पर्दा करना होता है, चे जाएगा वो हाथ भी लगाने अगर आ रहा है तो कम से कम सर पे कोई चीज ऐसी हो कि ये अंदेशा कि अभी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि छोड़ेंगे नहीं और हाथ लगा के सर पे दम लेंगे, तो कुछ ना कुछ आप मसलन सर पे कोई ना कोई चीज पहननी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए नामहरम से जो मुसाफिया करने का भी जो मामला है, वो अगर सिस्तानी से भी ये मसला पूछा गया कि बहुत से लोग, अच्छा डॉक्टरों के साथ बड़ा मसला पेश आता है, वहां तो जिस तरीके से कोई भी मरीज आए तो बाकायदा मेडिकल एथिक्स में है कि जनाब उससे मुसाफिया किया जाए, उससे कॉन्फिडेंस गेन किया जाए पहले। तो बाहर जो अफराद हैं बेचारे बेनतहा परेशान हैं, मसलन अगर वो हाथ नहीं मिलाए उससे बहुत रूड समझा जा रहा है उसको, और बड़ी परेशानियां उन डॉक्टरों को हो जाती हैं, खासतौर पर अगर दीनदार डॉक्टर हैं। जो बेदीन है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं कभी भी कुछ भी, लेकिन अगर वो इस तरह से बच रहे हैं तो बाज़ोकात वो शिकायत भी कर सकते हैं जाके इंतजामिया को, और बाज़ोकात जो बेचारे दीनदार डॉक्टर यहां पर भी होते हैं, तो अगर कोई किसी ने ग्लव्स पहन के कोई मरीज को देख रहा है तो उसके थोड़ी देर बाद वो मरीज तो चली जाती है, फिर दोबारा अपने खानदान वालों के साथ आती है कि डॉक्टर साहब बताइए कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं कि आपने उसको ग्लव्स पहन के मसलन जो है चेक किया है। अब उनको कौन बताए कि ये महरम नामहरम की वजह से ये मसला था। तो बहरहाल तो आकाश सिस्तानी से भी ये पूछा गया कि भाई हम इस माहौल और माशरे के अंदर मौजूद हैं, हम अगर हम यहां पर नामहरम से मुसाफिया नहीं करते तो ये सूए अदब समझा जाता है, कि बहुत लोग माइंड करते हैं इसको, तो क्या इस सूरत में हमें नामहरम से हाथ मिलाने की इजाजत है, वरना हम इस माशरे के अंदर बड़े एक आइसोलेटेड हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे। तो आकाश सिस्तानी ने इजाजत नहीं दी, बल्कि कहा कि आप उन लोगों को अच्छी तरह से समझाएं कि ये सूए अदब नहीं है बल्कि इस्लामी अहकामात का एक हिस्सा है, और आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात जब उनको ये बात पता चल जाए कोई शख्स अपने मजहब पर आमिल है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। वो मसलन खुद एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जो कि मगरबी मुल्क के अंदर रहते हैं, कि वो जब दौरान अपनी ड्यूटी नमाज पढ़ने के लिए उठ के जाते थे तो पूरा स्टाफ देख के हैरान होता था, इतना अप्रिशिएट करता था कि आप अपने मजहब پر اتنے زیادہ عامل ہیں کہ مثلا آپ اٹھ کر اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے مذہب سے، یعنی ان کے اندر خود ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے اپنے مذہب سے، وہ ٹھیک ہے وہ کرسچینٹی وغیرہ کے اندر ہیں لیکن ظاہر ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، کوئی عمل، کوئی ایسے نمونے عمل ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ان کے جو اپنے جو پریسٹ اور وہ سب بھی ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سب داڑھی منڈے اور قسم کے فسق و فجور کے اندر وہ لوگ بھی مبتلا نظر آتے ہیں، تو وہ اپنے اندر سے کھوکھلا سا محسوس کرتے ہیں مذہبی ادوار، تو کسی مذہب کو اپنے مذہب پہ عامل دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا آپ نے اپنے طور پر گمان کیا ہوا ہے کہ اس کو بہت برا لگ رہا ہے، ایک دفعہ اس کو صحیح طور پر یہ بات بتا دی جائے کہ میں کسی کراہیت، حقارت اور نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا، کسی مذہبی منافرت کی بنا پر، یہ ہمارے اسلامی احکام کا حصہ ہے، صرف آپ سے مخصوص نہیں ہے، کسی بھی نامحرم سے خواہ مسلمانی کیوں نہ ہو ہم مسافہ نہیں کرتے، تو پھر وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے ایک حرام خدا کو حلال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک خاص بات اس میں تھی، اور اس میں ہاتھ لگنے کے حوالے سے جو احتیاطی موارد، ان کا اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ ریزگاری دیتے وقت مثلا، یا کنڈکٹر وغیرہ حضرات کو اس میں کوئی کپڑے کے ذریعے دیں، درمیان میں کوئی کپڑا ہو، کوئی دستانہ آپ نے پہنا ہو تو ٹھیک ہے، ایسا مہمانوں کو چائے دیتے وقت آپ کو ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے کہیں، کسی جگہ آپ کوئی اور پیسوں کی کوئی ڈیلنگ کر رہی ہیں وہاں پہ ایسا نہ ہو جائے، کسی تنگ جگہ سے گزرتے وقت کوشش کریں، حتیٰ کہ آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی کیا کریں کہ خود بخود اگر ٹکرا، جیسے طواف کے دوران اتنا زیادہ بعض اوقات رش ہوتا ہے، مردوں نے احرام پہنا ہوتا ہے، بہت سونے اپنے اوپر کا جو ایک بازو بھی باہر نکالا ہوا ہوتا ہے، ٹہران ٹچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ارادہ اختیار ختم ہو گیا تھا رش کی وجہ سے، لیکن احتیاط آپ نہ کریں اور نامحرموں سے ایسی ٹکراتے رہیں بھائی کیا کریں یہاں تو رش ہے، تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی، نامحرم کو ٹچ کرنا خود طواف میں بھی اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یہ گناہ والا کام کیا، تو اس میں مکمل اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ تو ابھی کچھ پردے کے مسئلے باقی ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات ویسے تحریراً کافی آگے، میں اس دوران جو 5-7 منٹ کا وقفہ ہوگا اس میں ان کو پڑھ لوں گا، تو فی الحال اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں مسئلے کو، پھر انشاءاللہ گفتگو اپنی تھوڑی دیر بعد